بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا جملہ ہے حدیث شریف کا، رأس الکفر نحو المشرق، اس طرح کا جملہ پیچھے بھی گزرا ہے. کیا مطلب اس جملے کا؟ نمبر ایک، مجوس اور ایران کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اس زمانے کے اندر ایران، فارس، وہاں کے لوگ بڑے سخت متشدد کافر تھے. کسرا کی حکومت کے ادوار چلتے تھے، جو بھی وہاں حکمراں بنتا تھا اس کو کسرا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا. یہ اتنے متشدد لوگ ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینے کے لیے جب خط لکھا تو ان فارس ایران کے مجوسیوں نے وہ خط مبارک فاڑ دیا تھا، چیر دیا تھا. اتنے یہ متشدد کافر لوگ ہیں. اور یہ فارس کا علاقہ مدینۃ المنورہ سے جانب مشرق کے اندر پڑتا ہے، اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ کفر کی چوٹی، کفر کا سرانہ جانب مشرق کے اندر ہے. نمبر دو، مسیلمہ کذاب کا فتنہ بھی مراد ہو سکتا ہے، چونکہ قبیلہ بنو حنیفہ، یہ قبیلہ مدینۃ المنورہ سے جانب مشرق کے اندر پڑتا تھا. غرض یہ کہ دنیا کی جانب مشرق سے بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، وجود میں آئیں گے، اور ابھی ہم دیکھیں تو کچھ ایسا ہے بھی دنیا میں. دوسرا جملہ ہے، والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والفدادین اہل الوبر. ایک اصولی بات ذہن میں رکھو، انسان جیسے جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، جیسے جانوروں کو پالتا ہے، اس کے مزاج کا اثر خود انسان کے اوپر پڑتا ہے. جس جانور کے ساتھ رات دن اٹھنا بیٹھنا، پالنا پوشنا، ان کی خدمت چرانا، تو اس جانور کے مزاج کا اثر خود انسان پر پڑتا ہے. حدیث شریف کے آخر میں آ رہا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے بکریاں چروائی، اور اس کی حکمت بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ بکریوں کے مزاج کے اندر سکونت ہے، وقار ہے، توازو ہے، تمانینت ہے، تو ان کے مزاج کا اثر انبیاء علیہ السلام میں بھی منتقل ہوئے. اور تقریباً تمام انبیاء متواضع، سکینت، وقار، تمامینت کے حاملین تھے. انبیاء میں یہ اوصاف نمایاں طور پر پائے جاتے تھے. اب اس ضابطے کو سامنے رکھ کر کے حدیث شریف کا ٹکڑا سمجھو. فخر کرنا، تکبر اور غرور کرنا گھوڑے پالنے والوں میں ہوا کرتا ہے، چونکہ گھوڑے کے اندر جو وصف ہوگا وہ اس کے پالنے والوں میں آئے گا. فخر ہے، تکبر ہے، اس لیے گھوڑے پالنے والے لوگ فخر میں، تکبر میں آگے ہوتے ہیں. इसी तरीके से ऊंट पालने वाले लोग, ऊंट बड़ा कीनाखोर जानवर है, कभी जो आपने उसको बेजा मारा तो वो कीना जहन में रखता है और मौका पाते ही मालिक से इंतकाम लेता है। इसीलिए आपने हदीस शरीफ में पढ़ा है कि ऊंट बांधने की जगह पर नमाज मत पढ़ो, मरबजुल इबिल, नमाज मत पढ़ो। इसीलिए कि आप नमाज में होंगे और वो आपका ध्यान नमाज में देखेगा तो आपके सर पर मुंह मार कर खोपरी उचक लेगा। वो ये कीना परवर जानवर है, इंतकाम लेता है मालिक से। इसीलिए फरमाया कि ऊंट के पालने वाले लोगों के मिजाज के अंदर फख्र तकब्बुर हुआ करता है। इसीलिए आप देखो कि जो आदमी घोड़े पर बैठकर निकलेगा और वो अल्लाह की निस्बत पर नहीं बैठेगा, अल्लाह की निस्बत के अलावा दूसरे मकसद से घोड़े पर बैठेगा तो उनका दिमाग गुरूर से भर जाता है। आप देख लो, तजुर्बा कर लो। जो लोग फी सबीलिल्लाह घोड़े पालते हैं उनका मामला देखो, और जो लोग सिर्फ रियाकारी, दिखलावा, शौकिया घोड़े पालते हैं उनका मामला देख लो। उनमें फख्र होता है, मुबाहात होती है, तकब्बुर होता है, दिखलावा होता है, मेरा घोड़ा ऐसा ऐसा तेज, ऐसा बेहतरीन, और ऊपर बैठ करके वो लोग भी गोया के समझो कि हवाई जहाज से ऊपर उड़ते हो ऐसा मालूम होता है। एक मिजाजी चीज है। यही हाल ऊंट पालने वालों में भी। इसीलिए निकाह के दिन आदमी का दिमाग गुरूर में होता है कि आज मैं दुल्हा बना, इसीलिए उसको घोड़े पर बिठाते हैं, क्योंकि दिमाग उस दिन आसमान पर होता है कि आज दामाद बन के मैं जा रहा हूँ, ससुराल वालों के पास जा रहा हूँ। नंबर तीन, फख्र और गुरूर किस में होता है? फद्दाद। फद्दाद कहते हैं असल में ऊंट की दुम के पास चलने वाले। आम तौर पर ऊंटों की दुमों के पास चलने वाले लोग गरीब होते हैं। दूसरी बात यह है कि ऊंट के पालने वालों की तरतीब ऐसी होती है कि एक आदमी ऊंट पर बैठ करके पीछे चलेगा या आगे होगा और वो सारे रेवड़ को संभालता है, ऊंट के काफले को, चिल्ला चिल्ला करके, हुदी पढ़ करके पूरे जानवर के रेवड़ को वो कंट्रोल करता है। 50-100 ऊंट चलते होंगे, एक राई एक ऊंट पर बैठेगा और पीछे से वो तमाम ऊंटों को हका लेगा, चीखेगा चिल्लाएगा शोर मचाएगा। इसलिए उसके मिजाज के अंदर ही चीख चिल्लाना शोर मचाना आ जाता है। तो फद्दाद का मतलब वो कि जो ऊंट के दुमों के पास, ऊंट की दुमों के पास चिल्लाते हैं। तो जो लोग ऊंट के सारे रेवड़ को चलाते हैं उनके मिजाज के अंदर चीखना चिल्लाना हुआ करता है। एक माना उसका किसान के भी आते हैं, फद्दाद बमाना खेडूत। किसान लोगों का मामला ऐसा है कि खेती और खेती के आलात, खेती के जानवर, उससे उनका साबका पड़ता है और उसमें उनका चीखना चिल्लाना बकसरत हुआ करता है। इसलिए वो लोग चीखने चिल्लाने के आदि बने हुए होते हैं, चीखते हैं चिल्लाते हैं शोर मचाते हैं। खेडूत लोग, किसान लोग, जानवर पालने वाले लोग। एक बात ये भी होती है कि ये लोग ऊंट घोड़े जानवर पालने में मशगूल हुए, खेती के कामों में मशगूल हुए, اس لیے ان کو دینی امور سے شغف کا موقع کم ملتا ہے. علم، دینی مجالس، اہل اللہ کی مجالس، اس سے شغف کا موقع ان کو کم ملتا ہے، اس لیے بھی ان کے مزاج کے اندر اکھڑ پن آتا ہے، سختی آتی ہے، چیخنا چلانا، بوم براڑے پاڑنا، یہ ان کی ایک طبیعت اور مزاج بن گیا ہوا ہوتا ہے. تو فدادین کے اندر یہ سب لوگ شامل ہیں. اہل الوبری، وبر کے معنی آتے ہیں اونٹ کے بال، تو اہل الوبر بول کر کے مراد لیا گیا ہے اس طرح اونٹوں کے پیچھے چلنے والے لوگ. اونٹ کے پیچھے چلنے والے لوگ، تو اہل المدر اہل الوبر دو متضاد اصطلاحیں ہیں. آبادی کے اندر رہنے والے اہل المدر اور جنگلات میں رہنے والے جنگلی لوگ، ونجارے لوگ، یہ اہل الوبر. تو جو اس طرح جنگلی زندگی گزارتے ہیں، شہر اور آبادیوں سے دور زندگی گزارتے ہیں، ان میں تہذیب، تمدن، سلیقہ نہیں ہوتا، وہ چیخنے چلانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان کے اندر بھی فخر، تکبر، مباحات کا مزاج آتا ہے. پھر ایک بات اور سمجھو، گھوڑے پالنے والوں میں ایک برائی فخر اور غرور، اور اونٹ پالنے والے، اونٹ کو چلانے والوں میں دو برائی، ایک تو فخر تکبر اور دوسرا چیخنا اور چلانا. کسانوں کے اندر بھی یہ چیز ہوا کرتی ہے. وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، اور بکریاں پالنے والوں کے اندر سکون ہوتا ہے، طمانینت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، تواضع ہوا کرتا ہے. بکری خود مسکین جانور ہے، اسی لیے اس کے پالنے والوں کے اندر بھی تواضع، مسکنت، وقار، سکون، اطمینان آئے گا، یہ لازمی چیز ہے. تو اس طریقے سے پالنے کا بھی اثر ہوتا ہے اور لحم کا بھی اثر ہوا کرتا ہے. آدمی جیسا گوشت کھاتا ہے ایسے اثرات آتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لو، بڑے جانور کا گوشت کھانے والے، ان کے اندر حدت اور گرمی زیادہ ہوتی ہے. بکری، بکرا، دمبا، گھینٹا، اس کا گوشت کھانے والے، ان کے اندر اتنا زیادہ بڑائی، جذبات، گرمی نہیں ہوا کرتی، وہ ٹھیک ٹھاک، ٹھنڈے، معتدل مزاج کے ہوا کرتے ہیں. یہ طبعی چیز ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جی،
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن نقمة بن عم ابي مسعود رضي الله عنه قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الايمان يمن ها هنا الا ان القسوه وغلظ القلوب في الفتاتين عند اصول اذناب الابل حيث يتلو قرن الشيطان في الابيض ومضر.
حضرت عقبہ ابن عمرو ابو مسعود انصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب کے اندر اشارہ فرمایا، مدینۃ المنورہ سے یمن کی جانب میں اشارہ فرمایا. معلوم ہوا کسی شہر، کسی آبادی کی طرف اشارے کے ذریعے سے تعین کرنا جائز ہے، اور تذکرہ بھی اس بستی کا نام کے ساتھ مناسب انداز میں لے سکتے ہیں کہ بھائی فلاں شہر اس طرف والا، کہہ سکتے ہیں اس کا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا الایمان یمان ہا ہونا، کہ ایمان تو یمن کا اس طرف. اب ایمان تو یمن کا اس طرف کیا مطلب؟ نمبر ایک, اہل یمن نے ایمان کو بہت تیزی سے قبول کر لیا, آمن آنن فانن تیزی سے ایمان قبول کیا. نمبر دو, ان کا قبول اسلام اور ایمان بڑا اچھا ثابت ہوا. پیچھے روایت گزری نے وہ روحانی نعمت اور ظاہری نعمت کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے بنو تمیم کے لوگ آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بشارت قبول کرو, تو انہوں نے کہا کہ حضور کچھ دنیا کا کھانا پینا بھی لاؤ, اور اتنے میں یمن والے آ گئے, ان کو حضور نے فرمایا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا. تو یمن والے روحانی نعمت, ایمانی نعمت, ہدایت کی نعمت قبول کرنے کے اندر بڑے تیز ترار ثابت ہوئے, اور ان کا اسلام اور ایمان بھی بڑا اچھا ثابت ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرمایا, تو ایمان تو اس طرف ہے, ہا ہونا ایمان تو اس طرف ہے یعنی یمن میں ہے. نمبر تین, یمن والوں کے ایمان کے اندر اخلاص کی طرف اشارہ ہے, کہ یمن والوں کے ایمان کے اندر اخلاص, کہ قبیلے بنو تمیم والوں نے دنیا کی نعمت پر نظر کی اور یمن والوں نے روحانی نعمت کو ترجیح دی, اسی لیے ان کے ایمان کے اندر گویا کہ اخلاص ہے, خلوص بھرا ہوا ہے. الا ان القسوۃ وغلظ القلوب فی الفدادین, دھیان سے سنو, دل کی سختی قساوت قلبی یہ تو کسانوں کے اندر ہوا کرتی ہے, کاشتکاروں کے اندر ہوا کرتی ہے. جو اونٹ کی دموں کی جڑ میں چلا کرتے ہیں, یعنی جن کا کام ہی ہوتا ہے اونٹ پالنا, اور اونٹ ہکالنے کے لیے اونٹ کے پیچھے چلیں گے, اس کی دموں کے پاس چلیں گے, اور آگے چلنے والے تمام اونٹوں کو چیخ چلا کر کے وہ چلائیں گے. یہ ان لوگوں کے اندر قساوت قلبی, دل کی سختی یہ وغیرہ ان کے اندر ہوا کرتی ہے. حَيْثُ يَتْلُؤُ قَرْنَ الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةَ وَمُدَرَ, یہ جو جانب مشرق کی طرف اشارہ تھا مدینۃ المنورہ کی جانب مشرق کے اندر, تو یہ دونوں قبیلے مدینۃ المنورہ کی جانب مشرق کے اندر رہتے تھے, قبیلے ربیعہ بھی اور قبیلے مدر بھی, دونوں کی رہائش ان کا جائے وقوع مدینۃ المنورہ کے اندر جانب مشرق کے اندر تھا, اور ان کے اندر قساوت قلبی تھی, وہ اونٹ کے پالنے والے تھے, اونٹ کی دموں کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حیثو جہاں سے شیطان کے دونوں قرن طلوع ہوتے ہیں, قبیلے ربیعہ اور قبیلے مضر کے اندر, گویا کہ جانب مشرق میں جب روزانہ صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنے دونوں سنگ طلوع آفتاب کے سامنے رکھ دیا کرتا ہے. تو دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ سورج شیطان کے دو سنگ کے درمیان میں طلوع ہو کر کے آ رہا ہے, اور یہ جانب مشرق کے اندر ہوتا ہے, اور قبیلے ربیعہ اور مدر مدینۃ المنورہ میں جانب مشرق میں رہا کرتے تھے. غرض یہ کہ آپ نے اس طرح فتنہ پرور قومیں, فتین قومیں, ان کی طرف حدیث شریف میں اشارہ فرمایا. جی,
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا, وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم.
دیکھیے پچھلی روایت میں بھی ترجمۃ الباب سے ربط کیا ہوگا, اہل الخیلی والابلی اہل الغنمی, تین جانوروں کا تذکرہ ہوا, یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. یہاں پر بھی کیا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارک ان دا اصول ازناب الابلی, ابل کا تذکرہ آیا جانور کا, اور وہ ہیں ترجمۃ الباب کا ربط, چونکہ زمین پر چلنے والے جانوروں کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغے کی آواز سنو, یہ دیک کی جمع ہے دیکتن, مذکر کو کہا جاتا ہے دیک مرغا, کہ اس کی چلانے کی آواز سنو, تو اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو. عجیب بات ہے بھائی, دیکھو جس وقت مرغا چلا رہا ہو نا دعا مانگا کرو اللہ سے, اللہ کا فضل مانگو مرغا چلاتے وقت کے اوپر. شراح کرام فرماتے ہیں یہاں مرغا چلانے سے مراد ہے رات کے آخری حصے میں, وقت سحر, وقت صبح صادق مرغے کا اذان دینا مراد ہے, چونکہ وہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تو خود بندوں کو اعلان فرماتے ہیں, پیچھے روایت پڑھی آپ نے, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی استغفار کرنے والا, تہجد کے باب کے اندر روایت گزری تھی. تو وقت ہی ہے دعا کی قبولیت کا, تو سحر کا وقت, صبح صادق کا وقت, رات کا آخری حصہ, اس وقت جو مرغا اذان دیتا ہے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے, وہ ہے دعا کی قبولیت کا وقت. تو اس وقت پر دعا میں متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اللہ کے فضل و کرم کا سوال کرو. پھر اس پر حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک بات اور بڑھائی ہے کہ دن کے اندر جو مرغا یکا دکا آواز دیتا ہے وہ مراد نہیں ہے, یہاں مراد ہے مرغے کی صبح صادق کے وقت کی آواز, رات کے آخری وقت کی آواز, وہ مراد ہے دعا کی قبولیت کی. فصل اللہ من فضلی, اس وقت اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو. بات کیا ہے جو آگے حدیث میں فرمائی, فَإِنَّمَا رَأَتْ مَلَكًا, اس لیے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے, رحمت کے فرشتوں کو مرغا دیکھتا ہے, اس لیے جو ہے مرغا ان کو دیکھ کر آواز لگاتا ہے, اس لیے تم اس وقت دعا مانگو. تو فائدہ کیا ہوگا کہ ملائکہ آئے ہیں, مرغا نے دیکھا, مرغے نے اذان لگائی, تم دعا مانگنے کی طرف متوجہ ہوں گے تو ملائکہ آپ کی دعا پر آمین کہیں گے اور ملائکہ کی آمین آپ کی دعا میں شامل ہو جائے گی. اسی لیے جب مرغا جب آواز لگائے تو دعا کرو, اللہ کے فضل کا سوال کرو, ملائکہ کی آمین شامل ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ملائکہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب مرغا آواز لگا رہا ہے ملائکہ کو دیکھ کر کے, اور یہ ملائکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں, تو آپ تو مرغے کی آواز سن کر دعا میں لگ گئے, فرشتے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں, آپ کی دعا اور آپ کے لیے فرشتوں کا استغفار, دو چیز جمع ہو گئی, اسی لیے گویا کہ آپ کی دعا اسرع الی القبول ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ملائکہ اس مرد مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت دیں گے کہ یہ اللہ آپ کا بندہ اس طریقے سے آپ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، خلوص کے ساتھ دعا کر رہا تھا، چونکہ عام طور پر سحر کے وقت کی دعا تنہائی اور خلوت کی دعا ہوتی ہے اور اس دعا کے اندر خلوص ہوا کرتا ہے، اس لیے گویا کہ وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، اس لیے ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھ کے دعا کرنی چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صالحین کی موجودگی میں دعا کرنا مستحب ہے، چاہے آپ دعا کرو صالحین آمین کہے یا صالحین دعا کر دے وے آپ آمین کہو، یہ مستحب عمل ہے تاکہ ان کی برکت آپ کی دعا کے اندر شامل ہو جاوے۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، اور جب تم گدھے کی آواز سنو، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی حفاظت مانگو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، گدھا شیطان کو دیکھتا ہے اور شیطان کو دیکھ کر چیختا اور چلاتا ہے، لہذا اللہ سے حفاظت مانگو کہ اللہ یہ شیطان حاضر ہوا ہے، اس کے شر سے میری حفاظت فرماؤ، اے اللہ یہ شیطان آیا ہے اس کے وسوسوں سے آپ میری حفاظت فرماؤ، اس کی دعا مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو گدھا یہ شیطان کو دیکھ کر چیختا چلاتا ہے، اسی لیے گدھے کے چیخنے کے وقت پر شیطان مردود سے حفاظت مانگنی چاہیے، یہ عمل اور طریقہ ہے۔ اب یہ ہو گیا عمل، اب اس میں ترجمۃ الباب سے ربط تو ہو ہی گیا، گدھا اور مرغا دو جانور کی تخلیق کا تذکرہ ہو گیا۔ بہرحال مسنون عمل یہ ہوا کہ بھائی مرغے کی آواز سنو دعا مانگو، گدھے کی آواز سنو شیطان کے شر سے حفاظت چاہو۔ یعنی کہ مرغے کی آواز سن کر کس کا مرغا بولا، خرید کے ذبح کرنے جیسا ہے، یہ نہیں، دعا مانگو اس وقت کے اوپر۔ جی شمائل میں پڑھ لیا نہیں مرغی کا باپ؟ نہیں پڑھا بھی، دیسی مرغی کے بڑے فوائد ہیں، حضرت نے خصائل نبوی میں لکھا ہے حضرت شیخ زکریہ صاحب نے کہ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے آواز کھلتی ہے، اس کو شاندار قاری بننا ہو دیسی مرغیاں کھایا کریں۔ نمبر دو، وہ نہایت مقوی غذا ہے، اسی لیے اس کو کھانا چاہیے، گرمی سردیوں کے موسم میں خصوص ہے، اس کو کھانے کا اہتمام کرو۔ امام نسعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ لیے، روزانہ ایک مرغی کا تذکرہ آیا کہ نہیں آیا، کہ امام نسعی روزانہ ایک مرغا کھاتے تھے، تو اس طرح کھانا چاہیے۔ اب روز نہ صحیح، ہفتے میں ایک بار کھا لو ایک آدھ مرغا دیسی ذبح کر کے۔ جی چلے،
وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل او امسيكم فكفوا صبيانكم فان الشيطان تنتشر حينئذ
شياطين
فان الشياطين تنتشر حينئذ واذا ذهب السعد من الليل فخلوه واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا۔ قال واخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله انه ما اخبرني عطاء ولم يذكر اسم الله عليه۔
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنا جميعا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ جیم کے فتحہ اور ضمہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، جنح اللیل جنح اللیل، اس کے معنی ہے رات کا آ جانا، اور رات کی آمد ہوتی ہے غروب آفتاب کے اوپر، اسی لیے جنح اللیل اور جنح اللیل کا ترجمہ کریں گے جب رات آ جاوے. اس لیے راوی نے او کے ذریعے شک کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ یا تو آقا نے یوں فرمایا ام سی تم، جب تم شام کر لو تو تم تمہارے بچوں کو روک لو، یعنی گھر میں گھون دو، غروب آفتاب کا وقت ہونے آئے، بچوں کو گھروں میں روک لو، گھروں کے اندر جمع رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین اس وقت ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں. اور پیچھے جا یہ روایت گزری تھی، آپ نے پڑھا کہ بچے حفاظتی کلمات پڑھتے نہیں ہیں، بچوں میں گندگی ہوتی ہے جو شیاطین کی طبیعت کے موافق اور مناسب ہے، اسی لیے شیاطین کا اثر بچوں پر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے گروپ کے وقت پر بچوں کو گھر میں جمع کر لینا چاہیے، روک لینا چاہیے. فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اب بچوں کو کھول دو، یعنی کہ جب غروب ہو گیا، آدھا ایک گھنٹہ ہو گیا، اب ان کو مدرسے جانا ہے، شبینہ مدرسے میں، یا ایک جو ہے نانی دادی کی یہاں کچھ کھانے جانا ہے تو جانے دو، فَخَلُّوهُمْ، پھر ان کو چھوڑ دو. باقی گروپ پہلے سے چند منٹ پہلے سے، گروپ کے بعد آدھے پونے گھنٹے تک بچوں کو گھروں میں روک لو، یہ ارشاد فرمایا. وَأَقْلِقُ الْأَبْوَابَ، اور مکان کے دروازے بند کر لو، اور دروازہ بند کرتے وقت اللہ کا نام پڑھو، اس لیے کہ شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا جس کو بند کیا گیا ہو اور اللہ کا نام پڑھا گیا ہو. گویا کہ جس دروازے کو بند کرتے ہوئے اللہ کا نام پڑا گیا، شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہوگا. مطلق بند دروازے میں بھی شیطان کھول کے نہیں گھس سکتا، حالانکہ شیطان کو بڑی بڑی قوت دی گئی، بڑی بڑی طاقت دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عاجز کیا ہے کسی بند چیز کو کھول کے گھس جانے سے. اسی لیے بند کر دو اور مزید اس پر بسم اللہ پڑھ دو تاکہ وہ جو ہے اللہ کے نام کی حفاظت سے مقفل ہو جائے، بند ہو جائے، اور کسی طرح کی بھی دخل گیری شیطان نہ کر سکے. اب آپ کے ذہن ثاقب میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اس حدیث شریف میں تو کسی جانور کا ذکر ہے نہیں. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ وَبَسَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ کے باب میں اس روایت کو کیوں لائے، ہے نا اشکال کہ بظاہر حدیث شریف کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب ربط سمجھو ترجمۃ الباب سے. حدیث شریف میں لفظ شیاطین آیا اور شیاطین سے عام شیاطین مراد ہے، عام شیاطین، شریر جنات وہ بھی شیاطین سے مراد، شریر انسان وہ بھی شیاطین سے مراد، دنگا فتنہ فساد کرنے والے جانور وہ بھی شیاطین سے مراد. سمجھ رہے ہو رب تک؟ تو حدیث شریف میں لفظ شیاطین آیا اور شیاطین میں تینوں طرح کے آگئے، شریر جن، شریر ان، شریر دنگا کرنے والے جانور. اور شام کے وقت پر جانور چراہ گاہوں سے لوٹتے ہیں گھر کی طرف، اور دن بھر چر کے مست ہو گئے ہوتے ہیں، کوئی ادھر دوڑے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، اور اس وقت راستے میں بچے ملیں گے تو جانور جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ کر ڈالیں گے، بچوں کو مار دیں گے، لات ماریں گے، گرا دیں گے. اور بعض جانور طبعی شریر ہوا کرتے ہیں، بچوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، اسی لیے اس وقت پر بچوں کو روک لینا چاہیے. سمجھ میں آ گیا رب ترجمۃ الباب سے؟ دیکھو بعض روایت کے اندر بعض جانوروں کو شیطان سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا. بیرزون کے بارے میں بھی روایت میں ہے، گھوڑے کی نسہ کوک ایک خاص قسم، کہ وہ بھی اسی طریقے سے الکلب الاسود شیطان، یہ بھی آپ نے روایت کے اندر پڑا ہوا ہے. تو بہت سے جانوروں کے بارے میں حدیث شریف میں شیطان کی تعبیر آئی ہوئی ہے. اس لیے یہ شام کا وقت ہے، یہ جانور لوٹ کے آتے ہیں، شیطان صفت بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے اس وقت بچوں کو گھرے میں رکھو تاکہ یہ شریر جن شریر ان شریر جانور کی شرارت سے حفاظت ہو جاوے. اب دوسری سند سے ایک ٹکڑا لائے. عمر ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کو میں نے اسی طرح ارشاد فرماتے ہوئے سنا جیسے کہ حضرت عطا نے ابھی فرمایا، یعنی سابقہ روایت، لیکن انہوں نے اس قرسم اللہ کا جملہ نہیں بڑھایا. لیکن ثقہ راوی کی زیادتی معتبر ہے، اس لیے اس قرسم اللہ والی زیادتی معتبر مانی جائے گی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازہ بند کرتے وقت پڑھنا ثابت ہو جائے گا. جی
وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد امه من بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت واني لا اراها الا الفارم اذا وزع لها البان الابل لم تشرب واذا وزع لها البان الشاء شربت فحدثت كعبا فقال انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلت نعم فقال لي مرارا فقلت افاقرا طرادا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جميعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے. دیکھیے اس قصے کو ذرا پہلے سمجھو پھر روایت کے الفاظ دیکھو. بنو اسرائیل کی ایک جماعت گم ہو گئی. کہاں غائب ہوئی، کہاں گم ہوئی، کچھ پتہ نہیں چلا. کیا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، کہاں غائب ہو گئی یہ قوم، کچھ اٹا پتا نہیں چل سکا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی شرارت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو مسخ سور کی سزا دی ہوگی. بنو اسرائیل کے اندر مسخ سور کی سزائیں تو آئی کہ شکل صورت کو مسخ کیا گیا، کونو کی ردتن خاصین، جیسے کہ سنیچر کے دن میں زیادتی کر کے مچھلی کا شکار کرنے والوں کے لیے بھی یہ وعید آئی ہے قرآن کے اندر. تو کہا پوری پوری ایک قوم ایک علاقے سے گم اور غائب ہو گئے، کہاں گم ہوئے غائب ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، یعنی کوئی حتمی بات نہیں فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں اور برائیوں کی سزا میں چوہوں کی شکل کے اندر مسخ فرما دیا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے چوہوں کی شکل صورت میں تبدیل فرما دیا ہے، یہ میرا خیال ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک دلیل دی. کیا دلیل دی؟ کہ بنو اسرائیل کے اندر ان کے گناہوں کی وجہ سے بہت سی حلال چیزوں کو حرام کیا گیا تھا، یعنی شرع موسوی میں، شرع یعقوبی میں، تورات کی اصل شرع میں وہ چیزیں حرام نہیں تھیں، لیکن ان کی شرارت کی وجہ سے بعض حلال چیزیں اللہ نے حرام کی دی. وعلی الذین ہادوا حرمنا, پھر اس کی لسٹ باری تعالیٰ نے گنوائی کون کون سی چیزیں حرام کی گئی تھی. اس میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النسا کی تکلیف تھی, اس وجہ سے انہوں نے اپنی مرغوب اور محبوب ترین چیز چھوڑنے کی منت مانی تھی. اور ان کی شریعت میں ایسا جائز تھا کہ کسی حلال چیز کو منت کے ذریعے سے اپنے اوپر حرام کر لے رہے. شرع محمدی میں یہ چیز جائز نہیں ہے. لم تحرم ما حل اللہ لک, تو یعقوب علیہ السلام کو ارک النسا سے شفا ہو گئی تو انہوں نے اپنی مرغوب چیز اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا, استعمال نہیں کرتے تھے. بعد والوں نے اسی کو اپنا لیا, اونٹ کا گوشت کھانا نہیں, دودھ استعمال نہیں کرنا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دلیل دی کہ بنو اسرائیل دودھ نہیں پیتے تھے اور چوہا بھی دودھ نہیں پیتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چوہے ہیں یہ بنو اسرائیل کی مسخ شدہ قوم ہیں. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, بنو اسرائیل کی ایک جماعت ایک امت گم ہو گئی, کچھ معلوم نہیں کہ ان کا کیا ہوا. وانی لا اراہ, اور میرا یہ خیال ہے کہ الا الفار, کہ اللہ تعالی نے ان کو چوہوں کی شکل کے اندر بدل دیا ہو, یعنی چوہوں کی شکل میں مسخ کر دیا ہو. یہ ہو سکتا ہے. پھر آگے والا مقدمہ کیا نکلے گا کہ اس وقت جو دنیا کے اندر چوہے پائے جا رہے ہیں شاید انہی چوہوں کی نسل ہو جو مسخ کیے گئے تھے, انہی چوہوں کی نسل ہو شاید. یہ ہو سکتا ہے. پھر دلیل کیا, اذا وضع لها البان الابل لم تشرب, کہ جب ان کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ پیتے نہیں ہیں. چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھو نہیں پیئیں گے. اور بنو اسرائیل کے لیے بھی اونٹ کا دودھ وہ لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کی منت کی نقل میں چھوڑ رکھا تھا, اور چوہے بھی اونٹ کا دودھ نہیں پیتے, باقی دوسری چیز کا دودھ پی جاتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شاید ان کو اللہ تعالی نے مسخ صورت کا عذاب دیا ہو اور اس وقت پر جو نسل چلی آ رہی ہے وہ انہی کی نسل ہو. آگے سنو, وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ, چوہوں کے سامنے بکری کا دودھ رکھو تو پی جائیں گے, اونٹ کا دودھ رکھو تو نہیں پیئیں گے. کا اس بنیاد پر ایسا اندازہ ہے, خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ سور کی سزا دی ہو اور اس وقت کے چوہے اس کی نسل سے ہو. یہاں ایک بات پوری ہوئی, فحدثت کعبا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعب احبار کے سامنے یہ واقعہ نقل کیا کہ اس طرح کی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو کعب احبار کیا کہنے لگے, اَأَنتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُهُ, ارے ابو ہریرہ کیا تم نے خود سنا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے, تم نے خود سنا تھا؟ سوچ کے کہو ذرا, بڑی اہم بات کہنے جا رہے ہو. تم نے سنا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے؟ قلت نعم, میں نے کہا کعب بالکل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. فقال لی مرارن, تو کعب احبار نے یہی سوال مجھے بار بار ریپیٹ کیا, دہرایا ابو ہریرہ سوچ کے کہتے ہو نا, تم نے یہ سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح کہہ رہے ہو تم. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا ناگواری ہوئی, تو جلال میں آ کے کیا فرمایا, اف اقرأ التوراۃ, کیا میں تورات پڑھتا ہوں کہ تورات سے نقل کرو. یعنی میں تورات تھوڑا ہی پڑھتا ہوں, میں پڑھتا ہی نہیں ہوں تورات کو, کہ اگر بالفرض تورات پڑھتا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ میں تورات سے یہ عبارت نقل کرتا, کہ میں تورات پڑھتا ہی نہیں. اگر میں اہل کتاب میں سے ہوتا تو میں تورات پڑھتا اور تورات سے نقل کرتا, لیکن میں کتابی نہ تھا نہ ہوں, اسی لیے میں جو ہے اس کو پڑھتا نہیں ہوں, کہ کہاں سے پھر میں یہ بیان کروں. گویا کہ میرا یہ اسرائیلی روایات کو نقل کرنا نہیں ہوا, کہ کعب میں تمہارے سامنے کوئی اسرائیلی روایت نقل نہیں کر رہا ہوں. اس معاملے کے اندر جو میں نے سنا تھا وہ تمہارے سامنے نقل کر دیتا ہوں. شراح کرام فرماتے ہیں, اندازہ ایسا ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ اور کعب احبار کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہوئی اس حدیث کا علم نہیں تھا. کون سی حدیث؟ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندر اور خنزیر کا تذکرہ ہوا. سائل کے تذکرے کا انداز یہ تھا کہ یوم السبت کو زیادتی کرنے والے یہود بنو اسرائیل کی صورتیں جو مسخ کر دی گئی تھی, کیا اس وقت دنیا میں پائے جانے والے بندر اور خنزیر اسی کی نسل میں سے ہیں؟ ایک گمان تھا, ایک خیال تھا, جیسے کہ بہت سے لوگ آج بھی یہی سمجھتے ہیں. تو نقل کرنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس انداز سے تذکرہ کیا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو خنزیر اور بندر کی نسل ہے یہ وہ ہیں جن کو سنیچر کے دن کی زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب عطا فرمایا تھا, اور خنزیر اور بندر کی شکل میں ان کو بدل دیا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر کی گئی بات تو ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ممسوک قوم کی نسل چلاتے نہیں ہیں, یعنی جن کو مسخ سور کا عذاب دیا جاتا ہے ان کی نسل چلتی نہیں ہے. اور کئی روایتوں سے یہ مضمون ثابت ہے کہ سنیچر کے دن زیادتی کرنے والوں کو خنزیر اور بندر کا عذاب دیے جانے کے 3 دن گزرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, وہ مر مرا گئے, ان کی نسل ہی نہیں چلی. تو ایک بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ممسوک قوم کی نسلیں چلا کرتی نہیں ہیں, اور دوسری بات حضور نے کیا فرمائی کہ کیا یہ سنیچر کے دن کا عذاب آیا زیادتی کی وجہ سے, اس سے پہلے دنیا میں بندر خنزیر نہیں تھے کیا؟ ظاہر ہے کہ ان سے پہلے بھی خنزیر اور بندر دنیا کے اندر تھے, تو وہ کس کی نسل میں سے تھے؟ اگر اس زمانے کے خنزیر اور بندر وہ معذب قوم کی نسل سے ہے تو ان سے پہلے جو خنزیر اور بندر تھے وہ کس کی نسل میں سے تھے؟ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی تردید فرمائی کہ یہ جو اس وقت خنزیر اور بندر ہے یہ معذب قوم کی نسل سے نہیں ہے. اور اس سے اس کی بھی تردید ہو گئی کہ آج کے چوہے مسخ شدہ بنو اسرائیل کی نسل میں سے نہیں ہے, اس کی بھی تردید ہو گئی. بہرحال ترجمۃ الباب سے ربط تو یہ ہوگا کہ اس میں چوہے کا تذکرہ آیا, اور امام بخاری نے باب باندھا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور دابا میں چوہا بھی ہے, اسی لیے یہ روایت لائے. جی
وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزاعي الفويسق ولم اسمعه امر بقتله وزعم سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله.
حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وزغ، یہ عربی لفظ وزغ کے دو ترجمے ہیں، ہڈے، گرگٹ اور دوسرا چھپکلیاں، دونوں ترجمے ہوتے ہیں، گرگٹ بھی اور چھپکلی بھی. الفویسک تصغیر کے ساتھ فرمایا، فاسق کی تصغیر فویسک، یعنی یہ چھوٹے شرارتی ہے، یہ چھوٹے شرارتی ہے، چھوٹے شرارتی ہوا کرتے ہیں نا، تو الفویسک یہ دونوں کے دونوں چھوٹے شرارتی ہے، ان کو چھوٹے شرارتی کیوں کہا گیا؟ اور آگے دوسرے طریق سے لا رہے، یعنی اس طریق کے راوی کیا کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس میں بھی ثواب کے درجات بیان فرمائے، جو ایک سپاٹے میں سلا دے وے اس کو 100 نیکی، اور کم یعنی کہ چھوٹی سین سے سجا بن کر کے مارے 8-10-15 سپاٹے میں تو اس کا ثواب کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. تو اس سند کے اندر یہ ہے کہ وزغ کو قتل کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اب یہ حکمت واللہ سبحانہ وتعالی عالم، لیکن شرح کرام اس پر لکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی عادت ہے کہ اونٹنی کے تھن پر چمٹ جاتے ہیں، گرگٹ اور چھپکلی، اور اس کا دودھ پی جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. نمبر دو، نارے نمروز کے اندر انہوں نے پھونک ماری تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی. نمبر تین، ان دونوں جانور کے اندر زہریلا مادہ ہے، سموم ہے، زہر ہے، جو ایذا پہنچانے کا سبب بنتا ہے، اور ان کو فویسک اس لیے کہا گیا کہ دوسرے حشرات کے مقابلے میں ان کا ضرر بڑا ہوا ہے. اور تصغیر تحقیر کے لیے روایت میں آئی، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. بہرحال گرگٹ چھپکلیوں کو مارنا چاہیے، اور یہ دونوں جانور کا حدیث شریف میں تذکرہ آیا. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے رب. پہلے جب یہ ہے نا، انٹرنیٹ نے موبائل کے چکر نہیں تھے، تو بچوں کا بہترین مشغلہ تھا چھٹی کے دنوں میں گرگٹ مارنے نکلنا، کہ اتوار کی چھٹی میں وہ ایک لمبی لکڑی لیتے تھے، اس کے اوپر وہ نائلون کی دوری کا پھندا باندھتے تھے، پھر واڑ واڑ جائیں گے اور گرگٹ کو پھنسائیں گے، پھر بیڑی ماسٹر لوگ جہاں بیٹھے رہتے ہیں تو بیڑی کے ٹھونٹے ڈھونڈ کے لائیں گے، اور پھر اس کے اندر سے تمباکو نکال کر گرگٹ کو کھلائیں گے، اور پھر نچوائیں گے، اور پھر ماریں گے اس کو. یہ بچوں کا بہترین مشغلہ ہوتا تھا، ان جب سے یہ بدماش کمپیوٹر اور موبائل آ گئے، یہ سارے ان کے طبیعی کھیل غائب ہو گئے، اور اب تو جب دیکھو یہ موبائل لے کے پڑے رہتے ہیں. چلو،
تو بھی قال حدثنا صدقۃ بن الفضل قال حدثنا ابن عینۃ قال حدثنا عبد الحمید بن جبیر بن شیبۃ عن سعید بن المسیب رحمہ اللہ ان المشرک مخبرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الاوزاعی.
صراحتن اس روایت میں آ گیا، ام شریک، غزیہ ان کا نام ہے، ام شریک کا، یہ تو کنیت ہے، غزیہ ان کی نام ہے، خبر دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم عطا فرمایا. امرہا میں ہار ضمیر کا مرجع حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم وزغ کو قتل کرو. جی.
وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه بن هشام عن نبينا عائشة رضي الله عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فانه يلتمس البصر ويصيب الحبل. تابع احمد بن سلمة تابع اسامه.
دیکھیے جب یہ باب شروع ہوا تھا تبھی عرض کیا گیا تھا کہ اس باب کی روایتیں سانپ کے متعلق ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کو وہاں سانپ کے عنوان کے ساتھ جوڑنا زیادہ مناسب تھا. یہ روایت بھی وہی سانپ والی آئی جو شام کے سبق میں آئی تھی، وہی روایت ہے. یہ دوسری سند سے امام لائے ہیں، یہاں فرق اتنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وانہم فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو دھاری سانپ کو تم قتل کرو، یعنی جس کی پیٹھ کے اوپر دو سفید رنگ کی دھاریاں بنی ہو یا جس کے سر کے اوپر دو نقطے بنے ہوئے ہو، اس سانپ کو مارو، قتل کرو. فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ، اس لیے کہ وہ انسانوں کی نگاہوں کو کھو دیتا ہے، یعنی انسان کی نظر اور اس سانپ کی نظر چار ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی آنکھیں ملتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے آدمی. وَيُصِيبُ الْحَبَلَ، اور حمل کو نقصان پہنچاتا ہے، یعنی حاملہ عورت اور یہ سانپ آنکھ چار ہوئی تو حمل کا اسقاط ہو جاتا ہے، اتنا زہریلا ان کا جو ہے ان کی نظر میں اتنا زہر ہوا کرتا ہے. آپ کو مثال دی گئی تھی ریموٹ کنٹرول سے، کہ ریموٹ جو ہوتا ہے کتنا دور ہو کے اثر ڈالتا ہے، اس طرح اس سانپ کی آنکھوں میں یہ اثر ہے. جی.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها وعنه قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبصر وقال انه يصيب البصر ويذهب الحبل.
دیکھیے سب سانپ کی روایتیں آ رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وانہم سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا دم والا، یعنی ایسا سانپ جو محسوس ہوتا ہو کہ دم کٹا ہوا ہے، حالانکہ قدرتی ان کی دم نہیں ہوتی ہے لیکن مظہر یہ آتا ہے کہ یہ دم کٹا ہوا ہے، اس طرح کے سانپ کو مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسی لیے کہ یہ نگاہوں کو اندھا بنا دیتا ہے، حمل کا اسقاط کرا دیتا ہے، اسی لیے ایسے سانپوں کو مارنے کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا. جی.
وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابي موسى القشيري عن ابن ابي مليكه ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيض ثم نهى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حائضا له فوجد فيه سلق حيض فقال انظروا اين هو فنظروا فقالوا قتلوه فكنت اقتلها لذلك.
بتلایا تھا کہ باپ کے اخیر میں جہاں یہ روایت لا رہے وہاں وہ شک والا معاملہ نہیں ہے جو وہاں پوری سند کی بحث کی تھی امام نے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم وہ سانپوں کو قتل کیا کرتے تھے، ثم نہا پھر خود ہی لوگوں کو منع فرمانے لگے کہ بھائی سانپوں کو قتل مت کیا کرو، گویا کہ اولاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے عموم کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر ہر طرح کے سانپوں کو قتل کرتے تھے. جو ارشاد آیا تھا کہ منبر مبارک سے فرمایا کہ سانپوں کو مارو, تو اس عمومی ارشاد کے پیش نظر ہر طرح کے سانپوں کو مارا کرتے تھے. پھر وہ بات آئی کہ ان کو بتایا گیا کہ جو گھروں میں رہنے والے ہیں ان کو مت مارو, وہی میر گھر کو آباد کرنے والے. ثم نہا, پھر وہ جو ہے خود منع کرنے لگے. قال, فرماتے تھے ایک واقعہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی دیوار گر پڑی, گھر میں کہیں کسی جگہ کی دیوار گر پڑی. تو دیوار جو گری تو عجیب منظر نکلا. فوجد فیہ سلخ حیۃن, سانپ کی کینچلی اس میں سے نکلی. کینچلی تو دیکھی ہے سانپ کی, سانپ کچھ عرصے میں چمڑی بدلتا ہے اور اس کی پوری چمڑی کسی کھمبے کے ساتھ درخت کے ساتھ لپٹ کر کے پوری وہ اتار دیتا ہے اور نئی چمڑی اس کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ کینچلی کہلاتی ہے. وہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. پھر وہ پائی جاتی ہے بہت سی جگہوں پر, یہ کینچلی ہے یہ کینچلی ہے, اور لوگ اس کے کچھ فوائد بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کو رکھو تو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اندر دیوار ٹوٹ پڑی تو وہاں سانپ کی کینچلی نکلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی کینچلی ہے تو سانپ ضرور ہے, اسی لیے حضور نے فرمایا انظروا اینہ ہوا, ڈھونڈو تو کہاں ہیں وہ, کہاں ہیں سانپ ڈھونڈو. فنظروا, دیکھا سانپ کو نظر آ گیا. تو ارشاد فرمایا اقتلوہ, قتل کرو اس کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کی وجہ سے میں سانپ کو قتل کیا کرتا تھا. فکنت اقتلوہا لذالک, اسی ارشاد عالی کی وجہ سے میں سانپوں کو قتل کیا کرتا تھا. پھر وہ حضرت ابو لبابہ والی بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے اوئی میر سے منع فرمایا ہے, تب سے پھر میں نے وہ ہر سانپ کو مارنے سے خود بھی رک گیا اور دوسروں کو بھی روکنے لگا میں. جی وہی بات آ گئی, دیکھ لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ بعد میں میری حضرت ابو لبابہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنان کو قتل مت کرو. جان نن کی جمع جنان, کس کو کہتے ہیں جان جنان؟ نمبر ایک چھوٹے سانپ کو, نمبر دو پتلے ہلکے سانپ کو, نمبر تین سفید پتلے لمبے سانپ کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات آ گئی, پتلا چاندی کے تار کی طرح سفید اور جو لہراتا ہوا نہ چلے سیدھا سیدھا چلے, وہ عام متن جنات سانپ کی شکل میں ہوتا ہے, اس کو قتل کرنے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. الا کل ابتر زتفیتینی, مگر ہر دم کٹا ہوا جس کی پشت پر سفید دو خط ہو یا جس کے منہ کے اوپر سفید دو نقطے ہو, اس کو مار ڈالنے کے لیے فرمایا. فَإِنَّهُ يُسْكِتُ الْوَلَدَ, اس لیے کہ وہ بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بھی ساکت کرا دیتا ہے. وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ, اور انسان کی نگاہوں کو اندھا کر دیتا ہے. فَقْتُلُوهُ, اسی لیے اس طرح کے ڈینجر سانپ کو مار ڈالو. اب یہاں ایک بات دیکھو, پیچھے روایتوں میں کیا آیا, ابتر اور ذی طفیتین دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے. پیچھے نکالو روایت, کیا لفظ آیا, زتفیتینی والابتر, دیکھا. اور یہاں کیا لفظ آیا, کل ابتر زتفیتینی. واو والی قرات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں, اور اس قرات سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہے. دیکھا فرق سمجھ میں آیا دونوں میں. تو ربط کیا کریں گے کہ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ دو صنف الگ ہوا کرتی ہے, ابتر الگ زتفیتین الگ, اور بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں جس میں ابتریت بھی ہوتی ہے اور وہ زتفیتین بھی ہوتا ہے, یعنی دم کٹا بھی ہو, دو دھاری والا بھی ہو, دو نقطے والا بھی ہو. تو بعض سانپ کے اندر دونوں وصف جمع ہو جاتے ہیں, اور بعض سانپ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ یا تو دم کٹا ہوگا یا تو جو ہے دو دھاری دو نقطے والا ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا دونوں قرات کا, کہ یا تو ابتر سانپ ہو دم کٹے جیسا اس کو بھی مارو, اور دو دھاری دو نقطے والا ہو اس کو بھی مارو, یا یہ کہ دونوں وصف جمع ہو ایسا سانپ ہو اس کو بھی مارو, یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. جی
وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع بن عمر رضي الله عنهما وعنه انه كان يقتل الحيات, وحدثه ابو لبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان البيوت فامسك عنها.
دیکھو اس روایت میں راوی کو کوئی شک نہیں ہے, وہاں امام بخاری نے پوری سند کی بحث کی, وہاں شک کی بات تھی, یہاں کوئی شک نہیں, بلا شک مضمون ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سانپوں کو قتل کیا کرتے تھے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے, چونکہ وہ ضرر نہیں پہنچاتے, بے ضرر ہوتے ہیں, اور وہ جن کی شکل بھی ہوا کرتے ہیں. فامسک عنہا, لہذا انہوں نے وہ رک گئے, یعنی آئندہ اس طرح کے جانوروں کو قتل کرنے سے وہ رک گئے کہ بھائی ایسے سانپوں کو مارنے کا نہیں, رک گئے. اور وہ واقعہ تو مشہور ہے, حضرت شاہ اہل اللہ صاحب فولتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا, کہ انہوں نے وہ ایک سانپ کو سانپ سمجھ کر کے مار دیا تھا, پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ تو جن تھا سانپ کی شکل کے اندر, پھر دوسرے جن ان کو اٹھا کر کے لے گئے. تو ایک دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر عدالت لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک قاضی بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں حضرت شاہ اہل اللہ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا. وہ جنازے کے رشتہ داروں نے قاضی کو شکایت کی کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے, اسی لیے قصاصاً ان کو بھی قتل کیا جائے. تو حضرت شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جن تھا, مجھے خبر نہیں تھی, اور میں نے تو جو ہے متنبہ کیا تھا لیکن یہ بھاگا بھی نہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے عہد بھی لیا تھا کہ گھروں میں نہ آئے, پھر بھی عہد شکنی کر کے آیا تھا. تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی شاہد ہے, تو جو ہے ایک بہت بوڑھا جن سر اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے بلا واسطہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف سن رکھی ہے. اور پھر اس نے بھری عدالت میں وہ حدیث سنائی تو پھر قاضی نے فیصلہ کیا کہ ان کو بری ذمہ کرو, تو پھر ان کو واپس پہنچا دیا, فولت لا کے چھوڑ دیا. تو بعض لوگ جو ہے اس یہ جو حدیث پیچھے گزری اس کی سند بہت مختصر نقل کرتے ہیں کہ شاہ اہل اللہ ان جن صحابی و ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح بھی بعض لوگ جو ہے نقل کرتے ہیں جن کو حضرت شاہ اہل اللہ کی سند سے اس روایت کو سننے کی سعادت ہے وہ لوگ اس طرح بھی اس کی سند نقل کرتے ہیں. جی ابھی بھی لوگ کہا کرتے ہیں فلاں جگہ صحابی جی نے ہے, فلاں جگہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اللہ جانے کہاں تک صحیح ہے, ہم کو معلوم نہیں کہ کس حد تک صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں خمس من الدواب فواسق یقتلن فی الحرام, یہ پانچ جانور شرارتی, ایسے یہ شرارتی ہیں حرم میں بھی ان کو قتل کیا جائے گا. حالانکہ حرم کے بارے میں ہے ومن دخلہ کان آمنا, جو بھی حدود حرم میں گیا وہ پورا امن ہو گیا, لیکن یہ پانچ ایسے فاسق شرارتی ہے کہ حدود حرم میں بھی ان کو قتل کیا جائے گا. یہ جو ہے ان کا ضرر, ان کی ایذا رسانی, ان کا مکر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. جب حرم میں ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے تو غیر حرم میں تو ان کو قتل کرنا بدرج اولا جائز ہوگا. تو ان کو حرم میں بھی مار سکتے ہیں, غیر حرم میں بھی مار سکتے ہیں. ان کا شر اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے اس وجہ سے. اس کو بتلانے کے لیے امام بخاری نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. بس چلو بھائی چلو. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک لطیفہ سنایا کہ میں نے گھر میں بہوؤں کو کہہ رکھا ہے کہ مغرب سے پہلے بچوں کو گھر میں بلا لینے کا بند کر دینے کا. شیطان اس وقت پھیلتے ہیں بچوں اور اثرات ڈالتے ہیں. اور مغرب کے بعد سبق ہوتا تھا دارالعلوم میں, ہم نے ترمذی شریف اول پڑھی تو روزانہ پورا سال مغرب بعد سبق ہوتا تھا. تو کا ایک دن ایک پوتا کہنے لگا اپنی امی کو کہ دادا جاتے ہیں ان کو نہیں شیطان لگتا, ہم کو تو گھر میں کون دیتے ہیں. بچے بچے ہوتے ہیں بہرحال.